بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعلى سيدنا المتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، محترم سامعين، سؤال لك مخصوص جروب قجرات HSMS Series 5 نشر کی جا رہی ہے، اسی سے متعلق ہوئے شیخ محترم سے سوال کرتے ہیں گروپ نمبر 2 سے. شیخ سے پہلا سوال ہے، عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ہے؟ اگر فرق نہیں ہے تب احناف کیوں ایسا کہتے ہیں؟ کیا ایسی کوئی دلیل ہے جس سے یہ لوگ زمین پکڑتے ہیں مرد عورت کی نماز میں فرق کے بارے میں؟
صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے جس سے یہ استدلال کیا جا سکے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کھڑے ہونے کے وقت، نیت باندھنے کے وقت، بیٹھنے کے وقت، سجدہ کرنے وقت کوئی فرق ہے. اور صحابیات یا تابعیات کے بارے میں بھی آتا ہے، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ ابن دربہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ وہ اپنی نماز میں مردوں کے بیٹھنے ہی کی طرح بیٹھا کرتے ہیں. تو اولاً تو حدیث میں کوئی ایسا فرق واضح نہیں کیا گیا ہے. ثانیاً بعض آثار ایسے ملتے ہیں اور حدیث صحابہ سے کہ وہ لوگ دونوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں کیا کرتے تھے. لہٰذا اصل یہ ہے کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے مظہر کے مطابق یہ بات ثابت ہو گئی کہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھا جائے، تو اب عورت کو کس دلیل سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ناف کے اوپر اپنے سینے کے اوپر ہاتھ رکھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرق کیا جا رہا ہے، اس کا کرنا ایک شرعی چیز ہے، اس کے لیے کوئی شرعی دلیل ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہو، آپ کا عمل ہو، آپ کی تقریر ہو، یا صحابہ کرام کا اس کے اوپر اجماع ہو. جب یقین نہیں پائی جا رہی ہے تو ایسا فرق کرنا پکان یہ غلط ہے. اب وہ لوگ کہاں سے لیتے ہیں؟ ابراہیم نسائی اور بعض تابعین جو سوارے تابعین میں ہیں، وہ بھی سوارے تابعین میں نہیں، اور وہ بھی جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں رہنے والے تابعین نہیں، بلکہ کوفہ وغیرہ جہاں کافی لوگ متاثر ہو چکے تھے، ان لوگ ایسے لوگوں کے بعد آثار جو کہ مصنف وغیرہ میں ہیں اس کو ان لوگوں نے استدلال کیا ہے. اور وظیفہ رحمہ اللہ سے اگر یہ چیز ثابت ہے، اسی پر بنیاد رکھتی ہے ان آثار کے اوپر حدیث اور قرآن میں اس کا کوئی ثبوت نہیں.
ایک طرف سوال آ رہے تھے، من میں آتا ہے کبھی کبھی کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں سانپ نکل جائے تو اسے نہ مارو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ سانپ اصل میں جنات ہو.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن وغیرہ میں کراہت کے ساتھ ہے. مجھے ابھی ذہن میں نہیں کہ بخاری شریف میں ہے کہ نہیں، البتہ سنن میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن اگر سانپ اگر گھر میں دکھے تو اسے تین بار مطلب کیا جائے کہ نکل جاؤ نکل جاؤ نکل جاؤ، اور اگر نہیں تو اس کے بعد اسے مارا جائے. جیسے نبو داؤد میں ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک صحابی ہمارے خندق میں جو شریف تھے وہ گھر میں واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیوی باہر کھڑی ہے، اور اب وہ اپنے ہتھیار سے بیوی کے اوپر حملہ کرنا چاہیں، لیکن بیوی نے کہا کہ صبر سے کام ہو، اندر جا دینے کو تو کیا ہو رہا ہے؟ تو کیا دیکھتے ہیں کہ بستر کے اوپر سانپ بیٹھا ہے، اسے قتل کر دیا، باہر لے کر کے آ رہے ہیں. سانپ ابھی تڑک رہا تھا، تڑپا رہا تھا، وہ سانپ گھر گرتا ہے، اس کی موت ہوتی ہے، اور ایسے ان صحابی کی بھی موت جو دوران تھے ان کی موت واقع ہو گئی. تو اس وقت آپ لوگوں نے ساتھ بنایا کہ بہت سے جن مسلمان ہو گئے ہیں، تم اگر کسی کو ایسا کرنا ہے تو تین بار ان کو متنوع کرے، تین دن پھر اگر باقی رہتے ہیں تو ان کو قتل کر دیا جائے. تو اس کی بنیاد ہم حاضر کے اوپر آئے.
اگلا سوال ہے کہ عورتوں کا سفید یا ہلکا اچھا رنگ کا پانی پاک ہے یا ناپاک؟ نماز کی حالت میں اگر یہ نکل جائے تو اس کا کیا حکم؟
دیکھیے یہاں پر دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ پانی کے پاک یا ناپاک ہونا، اس سلسلے میں جو جس رائے پر میں متفق ہوں اور جو مجھے پسند آئی تھی وہ پاک. تو اس لیے کہ بعض تحقیقات بھی اس سلسلے میں آئی ہیں کہ وہ پانی مسانے سے نہیں خارج ہوتا ہے، وہ رحم سے خارج ہوتا ہے، اور ظاہر بات جب مسانے سے خارج نہیں ہو رہا ہے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی. ایک چیز. دوسری چیز یہ ایسی عام ہے، عام ہے عورتوں کو اگر اس چیز کے ناپاک ہونے کا کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ صحابیات وغیرہ کے ذریعے لوگوں کا سوال ہوتا اور ہمارے تک ضرور منتقل ہو کر کے آتا. تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہاں سے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر نماز کی حالت میں وہ نکلے تو آیا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں, اس سلسلے میں مجھے سخت تردد ہے. وہ شیخ مسعود رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے, شیخ مسعود کا فتویٰ ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہے, اس لیے کہ وضو ٹوٹنے کے لیے کسی کا ناپاک ہونا ضروری نہیں ہے. شیخ مسعود رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے وضو, البتہ وہ چیز ناپاک نہیں ہے.
اگر وضو ٹوٹ گیا تو مطلب نماز توڑ دیں,
نماز توڑ دیں ہمارا وضو کرتے ہیں. جیسے ہوا خارج ہو گئی, ہوا ہے پاک ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے, لیکن ہوا جہاں کپڑے ملے تو اس کا دھونا ضروری نہیں.
اگر ہم ٹرین یا بس میں سفر کر رہے ہیں, نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے اور وضو کرنے کا بھی مسئلہ ہے, کو اور اسی طرح قبلہ رخ ہونے کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, تو کیا ہم نماز کو مؤخر کر سکتے ہیں؟ چلو گھر پہنچ کر ساری نماز
بھائی دیکھیے, تینوں عمر ہے میری سمجھ سے غیر معقول ہے. اولم یہ ہے کہ ایک انسان, ایک مسلمان ٹرین میں بس میں سفر کرتا ہے تو وہ حساب لگائے. میں بھی ٹرین اور بس میں سفر کرتا ہوں. سعودی آنے سے پہلے بٹفلت میں بسوں اور ٹرینوں میں سفر کیا کرتا تھا, لیکن الحمدللہ قریب میری نماز قضا نہیں ہوئی. تو اس کا انسان اگر اہتمام کر لے تو یہ چیزیں بڑی آسان ہیں. آج کل یہ کہنا ہے کہ ہاں بھائی ٹرین میں وضو کرنے کا پانی نہیں ملتا ہے, یہ ذرا سا مشکل چیز ہے. اور یہ کہنا ہے کہ ہاں بھائی جو کوئی بھی ٹرین ہوگی کچھ لوگ جا کے رکے گی نہیں رکے گی, بجائے اس سے ہم کھانے پینے کی فکر میں پڑے, ہم کس نے اپنے وضو کرنے اور اس سے پانی کی فکر میں پڑے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. اگر انسان کو وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ملا ہے تو تیمم کر لے جہاں مٹی گرد وغیرہ ٹرین کے اوپر ہے. اگر گرد وغیرہ نہیں ہے تو ویسے ہی تیمم کرے یا بغیر تیمم کے, لیکن نماز کو اس کے وقت سے ٹالنے کی اجازت نہیں ہے. تو بتا جہاں تک قبلے کا تعلق ہے, بس میں ٹرین میں سینکڑوں لوگ موجود ہیں, آپ اس سے پوچھیں گے ہاں بھائی کون سا رخ پشچم کا ہے ہمارے ہندوستان پاکستان میں, عام طور پر لوگ بتا دیں گے اور یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور اگر کسی کو یہ معلوم نہیں ہوتا تو وہ اشتہار سے پڑھے اس کی نماز ہو جائے گی. اللہ کل حال یہ بہانہ بنانا کہ ہاں چل کے ساری نمازیں گھر پڑھ لیں گے تھکان جائے گی,
ایسا تک نماز نہیں ہوتا. ابھی ایسا کہ آدمی ایسی ٹرین میں سوار ہو گئے, ایسے ڈبے میں سوار ہو گئے, جگہ بوڑھے میں بھی مطالبہ طور پر سوار ہو گئے, جہاں پر بھیڑ بھاڑ ہو گئی, تین رستے گئے, تو ایک قدم پہ ٹھہرنا اس کے لیے مشکل ہے. اور مغرب کا ٹائم وہاں سے نکل رہا ہے ابھی اتنا کا ٹائم, یعنی مختصر کا ایک گھنٹے کا وقت ہوتا ہے. اب وہ ٹرین میں سوار ہی ہو گیا, سوار ہونے کے دس منٹ بعد مغرب کا ٹائم ہو گئے, اور اب ٹرین چل رہی ہے اور ایک گھنٹے تک تو بیٹھنا تو دوسری بار ٹھہرنے کے لیے کون سے نہیں ہوگا اسی موقع پر.
مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو ایک ساتھ جمع کرنے کی سہولت تو موجود ہے نا, دونوں نمازیں جمع کرنے کی اجازت دی گئی ہے, اس کا اس سے یہ مواقع ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو عشاء کے بعد پہلے, اور عشاء کا بھائی لمبا ہوتا ہے گھنٹے دو گھنٹے کے, کہیں ٹرین جا کر رکے گی کہ نہیں رکے گی, اور ہم سمجھتے ہیں کوئی بھی
ایسے موقع پر وہ جمع
کرنے
کی وہ فلاح نہیں ہوگی. ویسے معاملہ پھر زہر اثر کا بھی ہو سکتا ہے,
زہر اثر کا بھی ہو سکتا ہے, اگر مغرب کا نہیں ہوگا. اگر ایسا ہے تو وہ جہاں پر ہے وہ ساری سے نماز پڑھے گا, لیکن نماز کو قضا نہیں کرے گا.
یہ میں جو گھوم رہی ہے پتا نہیں ہوگا. حضور رضا اسلام میں زندہ ہیں, اگر ابو بکر صدیق کا عقیدہ یہ تو چیز ہے, لیکن اس میں شیخ جو حوالہ دیا گیا ابھی تو حدیث کے دربار میں داخل کر دو سکتے ہیں, ابھی گزرا آپ کی نظر سے
نہیں دیکھ کر کے اس کو تفصیل قبیل نہ کوئی محتمد کتاب ہے اور نہ ہی کبرا محتمد کیا, دونوں محتمد نہیں ہے. دونوں کا تفصیل قبیل ظاہر بات امام راضی رحمہ اللہ کی ہے, فتح کبرا کے اندر امام سیوٹی رحمہ اللہ نے موضوعات حدیث لا کر کے گھر دیے ہیں, اور جہاں تک جہاد کا تعلق ہے یہ بات غیر معقول ہے, اس کی کوئی حدیث نہیں ہے, کیونکہ نہیں کچھ قبیل کی تعلیم کی جا سکتی ہے کہاں تک.
سوال ہے اگلا سبھی کا, ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ سامنے والے کو نظر یا جادو کیا گیا ہے, کچھ علامات ہیں پتا لگانے کے لیے؟
ہم کیسی ہے انسان اپنی اصلی اور طبعی حالت کو جب چھوڑ دے, طبعی حالت سے ہٹ جائے بات کرنے میں یا اس کی صحت کے لحاظ سے, اور جو علاج کے ظاہری طریقے ہیں, طبی طریقے ہیں, حکمت کے طریقے ہیں, اس کے اوپر انسان اگر عمل کر رہا ہے اور انہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کسی نظر کا اثر ہو گیا ہو. اور عمومی طور پر دیکھیے, جادو اور نظر کا اثر عمومی طور پر ایک بار بھی ہوتا ہے, عموماً نظر کا اثر ایک بار بھی ہوتا ہے, اور وہ بیماریوں طریقے سے آہستہ آہستہ نہیں آتا. ایک چیز, دوسری چیز, نظر سے متعلق اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان اگر جائز جو علاجات ہیں, جائز جو وسائل ہیں استعمال کر رہا ہے, اگر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کی ایک وہ ہو سکتی ہے, عام طور پر نظر وغیرہ لگنے سے یا جادو کے اثر سے انسان کے لیے چڑچڑاہٹ ہوتی ہے, مزاج میں گھبراہٹ ہوتی ہے, لوگوں سے نفرت کرنا شروع کرتا ہے, اور اس کے لیے کسی بھی جو دم کرنے والے ہیں ان کے ساتھ مل کر کے اس کا کیا جا سکتا ہے کہ ہاں بھائی اس کے اوپر جادو یا نظر ہے کہ نہیں ہے.
ساتھی کا سوال ہے, میں سوال کرتے ہیں کہ سنا ہے کہ یعنی سنن اور اہتمام کرنے کی جادو اثر نہیں ہوتا ہے, تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیسے ہوگا؟
ابھی دیکھیے, اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے ایک اصول بتا دیا ہے, بولو اللہ چاہو, اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو وہ نہ کرتے. اللہ تبارک و تعالی کا دیکھیے ان کے اندر جادوئی یا ایک تاثیر رکھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا جو اصلی اثر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا, اس سے متاثر ہو گئے, اس سے متاثر ہو گئے. ارے جس طریقے سے بھائی ہے کہ انسان کو ہوا نہیں لگتی, سردی نہیں لگتی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جا رہا ہے تو اس کے اوپر ہوا ٹھنڈی ہوا کا اثر بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھنڈی ہوا اس کے اوپر اتنا اثر نہیں کر رہی ہے جو اثر نقصان دہ اثر ثابت ہو جائے, لیکن محسوس تو کر رہا ہے نا. ایسے ہی وہ بھی محسوس کرے گا, دشمن سامنے ہے اس کا خوف انسان کو محسوس ہوتا ہے, اگر کہ دشمن اپنا اصلی خوف اس کے دن کے اندر نہیں ڈال پاتا, تو یہ بظاہر اثر ہونا یہ اور چیز ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے, اس کا اثر ہو جایا کرتا ہے. اس طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لہو محاسبات من امر اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے سامنے اور اللہ کے اس کی حضرت آگے اس کی حضرت کا گھیرتے رہتے ہیں, لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو اس سے یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے, اس پر ہمارا ایمان ہے. یہ بھی ایک بیماری ہے.
میرا اگلا سوال ہے کہ ہم سوال کرتے ہیں, مولانا سے ہم نے سنا ہے کہ بہت سی ایسی سنتیں جسے لوگوں نے مجبور کر دیا, یعنی مطلب کہ عمل نہیں کرتے ہیں, یہ بیان کرتے ہیں مولانا بتا دیں گے جیسے ماہ سفر میں قربانی کرنا, اس سے متعلق سوال ہے, ماہ سفر میں قربانی کرنا اس سنت ہے؟
دیکھیے وہ حدیث جو سن ابو داؤد میں سے ماہ سفر سے نہیں بلکہ ماہ رجب سے متعلق ہے, ماہ سفر میں قربانی کرنے کی کوئی سنت نہیں ہے, مسلمان سمجھے نہیں. قربانی جو ہے وہ صرف جس میں ہے وہ حجہ کے مہینے میں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بہت سی سنتیں ہیں جو لوگوں نے چھوڑ رکھی ہیں, جی ایسی سنتیں ہیں جو لوگوں نے ترک کر دی ہیں. جیسے ہمارے ملکوں میں مغرب سے پہلے برقع پہننے والی سنت ہے, جیسے بہت سی سنتیں ہیں جو لوگوں نے ترک کر دی ہیں, لیکن ماہ سفر کے اندر کوئی بھی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, اور نہ ہی کسی حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے. ہیل تان کر کے ایک ذریعہ کا جو خدا کے علاوہ جو ثبوت ملتا ہے, کسی حد تک بعض علماء نے اسے کہا ہے, بعض علماء نے کہا کہ منسوخ ہوتی ہے, وہ رجلیہ سے متعلق ہے. وہ رجلیہ مسلم سلیم سلیم کی جو حدیث ہے ابو داؤد میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر گھر کے اندر اوپر سال میں چاہے قربانی ہے اور ایک عتیرہ ہے. عتیرہ کی تفصیل میں رجلیہ سے کی ہے, لیکن سفر سے متعلق تو کوئی اتنی حدیث والی نہیں ہے.
اگلے گروپ نمبر تین سے سوال ہے کہ نیاز کسے کہتے ہیں اور نیاز کسے دی جاتی ہے, نیاز کا کھانا کس کے لیے حرام ہے؟ اگر ہم شرک نہ کرتے ہوں نہ شرک کو پسند کرتے ہیں, اگر کوئی نیاز کا کھانا ہم کو دے دے تو کیا اللہ کا رسک سمجھتے ہیں, اس کو نہ پھینکتے ہوئے کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں,
اسے کہتے ہیں. ہاں جی, اصل چیز یہ ہے کہ نماز اور صدقہ یہ کسی بھی مردے کے نام سے کھانا وغیرہ پکا کر کے اس کے اوپر کچھ پڑھ کر کے تقسیم کر دیں تو اس کے مثالی طلاق کے لیے یہی چیز نیاز کہلاتی ہے. نیاز کا ایک معنی نظر کا بھی لیا جاتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو ہم یہ چیز دیں گے اور یہ کریں گے. تو جہاں تک نیاز اور فاتحہ کا تعلق ہے, ظاہر بات ہے وہ چیز غیر شرعی ہے. اس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے قطعاً نہیں ہے. جب اس کا ثبوت نہیں ہوگا, یہ طریقہ مثال طلاق کا چاہے پیزا کے طور پر ہوتا ہے, چاہے جمعہ کے طور پر ہوتا ہے, برفی کے طور پر ہو یا بغیر اس کے ہو, لیکن کسی مولوی صاحب کو بنا کر کے کھانا پکایا اور اس کے اوپر چند آئے تو انہوں نے متعین کر رکھی ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آیتیں اور یہ متعین کر رکھی ہیں, وہ پڑھ کر کے اس پر دم کیا جاتا ہے, تو یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مثال طلاق کا بدعت کا طریقہ ہے. اس لیے اب اگر ہم اس کھانے کو کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بدعت کے اوپر ان کا تعاون کر رہے ہیں. ہم تو یہ کہیں گے کہ اگر اس پر اللہ کے نام ہی سے وہ کی گئی ہے اور غیر اللہ کے کو راضی کرنے کے لیے, اگر وہی کسی مردے کو راضی کرنے کے لیے وہ مال دیا جا رہا ہے کہ وہی جو ہے اللہ کے دیہی بغیر اللہ کے مرنے کا حرام ہو جائے گا, لیکن اگر صرف اتنا ہے کہ وہ کھانا پکا کر کے اس پر سننے کا دیا تو اس پر کر کے دم کر کے اسے غریبوں میں تقسیم کیا جائے, بچوں میں تقسیم کیا جائے, تو ہم یہ کہتے ہیں یہ بدعت کا طریقہ ہے. اس کا قبول کرنا, اس کا کھانا بدعت پر ان کی مدد کرنا ہے. صرف یہی نہیں کہ ہم صرف نہیں کرتے, ہم توحید پر ہیں. یہاں پر ہمیں یہ ہے کہ ہم صرف نہیں کرتے ہیں, ہم توحید کے اوپر ہے. وہیں پر یہ بھی ہے کہ ہم صرف اور کرنے والے اور توحید سے دور رہنے والوں سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں. ہمارا ان سے برات کا اظہار ہے. ہم اگر اس کو کھا لیں تو وہ کرنا نہیں چاہیے, بالکل نہیں دینا
چاہیے. اچھا, اگر یعنی واپس کرنے کا کوئی چانس ہی نہ ہوتا ایسے موقع پر, یعنی آ چکا ہے گھر میں پڑا ہوا
جانور, آ کے بھی کھلا لیں. البتہ ان کے سامنے بات واضح ہو رہی کہ بھائی ہم اس کو نہیں کھاتے, ہم اس لیے نہیں کہتے کہ اس کا کھانا حرام ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کا کھانا جائز ہو.
ابھی کسی کو پتا ہی نہیں ہے, اگر ہم کھا بھی لیں کوئی کسی کو پتا نہیں چلے گا, پھینک بھی دے کسی کو پتا نہیں چلے گا. اب بس ہمارے سامنے یہ رزق خدا ہے, اللہ تعالیٰ کا رزق ہے. اب اس کو بس معلوم اتنا ہے کہ یہ وہاں سے آیا ہوا ہے.
ہاں تو اس کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کھانے میں اس کو کوئی حرج ہوگا, البتہ یہ ہے کہ یہی بہتر ہے کہ اس کو کھائے نہیں, تو بتاتے خود حلال ہے, اس کی حرمت میں کوئی نہیں ہے. جی
میں نے کھانا چاہے تو
کھا سکتا ہے, کھا سکتا ہے, بچوں کو غریبوں میں صدقہ کر دے جو بھی دے سکتے ہیں.
جی جی, اگلے دو تین سوالات ہیں جو تجارت سے متعلق محترمہ کے سوالات ہیں. محترمہ سوال کرتی ہیں کہ گھر یا فلیٹ وغیرہ خریدنے کے لیے کیا بینک سے لون لیا جا سکتا ہے, کیونکہ گھر وغیرہ آج کل بہت مہنگے ملتے ہیں, لون لیتے ہیں اور بس 15 سال بعد یہ رقم کی ادائیگی ہوتی ہے جس میں انٹرسٹ بھی شامل ہوتا ہے.
صحیح ظاہر بات ہے, اگر کسی کے اوپر ایسی صورت حال نہیں ہے کہ وہ اگر لون پر پیسہ نہ لے تو سڑک پر رہنا شروع کر دے گا, تو اس کے لیے لون پر پیسہ لے کر کے مکان خریدنا جائز نہیں ہے. اس کے لیے اور بھی کوئی دوسری صورتیں, مسلم کمیٹیاں اس کے لیے کوئی دوسری صورتیں پیدا کریں. آج کل لوگوں نے صرف ضرورت ہی نہیں, مجبوری کے طور پر نہیں, بلکہ عام معمولی سی ایک ضرورت انسان کو ہے, دوسری طرح سے کام چل سکتا ہے, دوسرا کام نکال سکتا ہے. جیسے بہت سے بلڈر لوگ ہیں, بلڈنگ بناتے ہیں, وہ پیسے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ سے لیتے ہیں, ایسے نہیں ہے. ابھی طریقے سے بلڈنگ وغیرہ لے لیجیے, کوئی ضروری ہے کہ لون لینے کے لیے آپ نے کوئی بہانہ کیجیے. حالانکہ یہ حال اگر کوئی ایسی مجبوری نہیں کہ کوئی انسان کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے, جس گھر میں رہتا ہے لوگ اس گھر سے نکال دے رہے ہیں, اگر اور کہیں سے جائز قرض پیسہ مل نہیں رہا ہے, اگر وہ لون لے کر کے مکان نہیں خریدتا ہے تو اسے اور بچے کو سڑک پر آ جانا پڑے گا, تو لینا جائز نہیں,
لینا جائز
نہیں. اگر ایسی مجبوری ہے تو جائز ہے, اگر مجبوری نہیں ہے جائز نہیں.
اگلا سوال وہ گروی کے تعلق سے کرتے ہیں کہ گھر وغیرہ کے پیپر گروی رکھ کر کچھ قرض لیا جاتا ہے, بعض حضرات یا بعض ادارے بنا کسی انٹرسٹ سے قرض دیتے ہیں, کیا جائے گا؟
ٹھیک ہے, تو گروی رکھنا قرآن مجید کی تاریخ ہے.
اگر سوال
مقبول
بینک میں صرف ڈپازٹ رکھنا کہتا ہے, کچھ لوگ اس لیے جائز کہتے ہیں کہ بینک ہمارا ہمارے پیسے بزنس میں لگاتا ہے اور پھر ہمیں اس کا کچھ منافع دیتا ہے.
یہ میں نہیں سمجھتا کہ علماء کی کوئی جماعت اور کوئی کمیٹی اس کو جائز کرا دی, علماء جائز کرا دیتے ہیں. عام چھوٹے پڑھے لکھے لوگ یا عام دنیا دار لوگ اس کو جائز کرا دیتے ہیں. یہ الگ مسئلہ ہے جن کو دین کی کوئی سمجھ نہیں ہے, اسلامی اصول کا کوئی کو پتہ نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے چاہے صرف ڈپوزٹ ہے یا کوئی اور ہے, تو تجارتی سود ہے یا مہاجنی سود ہے, ہر سود کا ہے ناجائز اور حرام ہے. اس کے اندر
اسی طریقے سے لائف انشورنس وغیرہ سے متعلق علماء ناجائز کہتے ہیں, تو ہیلتھ انشورنس ایجوکیشن انشورنس جو آج سلام ہے پتہ لگا رہا ہے
کوئی بھی انشورنس نہیں, سارے انشورنس حرام ہے,
چاہے
ایجوکیشن ہو.
آخری ان کا یہ سوال ہے کہ قرآن خوانی کر کے یا دوسری عبادتیں جیسے چار پھول پڑھنا یہ کر کے کیا رشتے دار کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے بخشوا سکتے ہیں؟
ماں باپ کے لیے پچھلے سوال میں اس کی وضاحت کر دی گئی تھی کہ ان سارے سوال کے جائز اور مشروع طریقے کیا ہیں. اس میں قرآن پڑھ کر کے بخشنا کا کام ثابت نہیں ہے, نہ کسی طرح سے نماز پڑھنا ہے نہ کسی طرح سے.
گروپ نمبر چار کے سوالات ہیں, سوری سوال کرتے میرا سوال سورہ فاتحہ کے تعلق سے, سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اگر کسی شخص سے نماز میں دیری کے شامل ہو اور مولانا صاحب جو ہے نا سورہ فاتحہ کے بعد کی سورہ پڑھ رہے ہیں تو پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے یا کیا سننا چاہیے؟
دیکھیے اصل یہ ہے کہ انسان جب موقع مل رہا ہے اسے, یعنی حالت قیام میں وہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے, کا امام دوسری سورت پڑھا اس کے ساتھ ہی ساتھ, تو اسے سوچے اس کے اوپر واجب ہے کہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لے. بغیر سورہ فاتحہ پڑھے نماز نہیں ہوتی, راجہ قول یہی ہے. اگر ایسے وقت میں حاضر ہو رہا ہے کہ سورہ فاتحہ کا موقع نہیں, امام رکوع میں جا رہا ہے, تو یہ مسئلہ علماء اہل حدیث کے نزدیک ہے مختلف کی ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کی نماز ہو جائے گی اس لیے کہ اب اس کی سورہ فاتحہ مجبوری سے چھوٹ رہی ہے, تو شریعت نے یہ سہولت رکھی ہے کہ ہاں اس کی نماز ہو جائے گی. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ بخاری رحمہ اللہ اس کی نماز نہیں ہوگی, اسے رکعت کو دہرانا پڑے گا. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر جو سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہے کوئی دوسری سورت پڑھ رہا ہے, اس میں کوئی قید نہیں ہے. اگر قیام کی حالت میں اسے اتنا وقت مل جا رہا ہے سورہ فاتحہ پڑھ لے, تو مجھے سورہ فاتحہ پڑھ اس کی نماز نہیں ہوگی.
اگلے ساتھی کا سوال ہے, مستحب اور مباح کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ میرے ایک دوست ہیں جو جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں, میں نے جب کہا کہ نماز صحیح عادت کی روشنی میں پورے دین کے ساتھ پڑھنی چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ یہ نماز کا مسئلہ اہل حدیث لوگ بہت اچھالتے ہیں جبکہ یہ مستحب نہیں مباح ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ بغیر رسولین یہ نماز یعنی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ بہرحال ان کا سوال ہے کہ مباح اور مستحب
کیونکہ مباح
کیا ہے؟
مباح کہتے ہیں اس کام کو کہ جس کا کرنا یا نہ کرنا دونوں برابر ہو, جس کا کرنا یا نہ کرنا دونوں برابر ہے. اس کی مثال دوں میں آپ کو, آپ کا گھر درمیان میں ہے ایک مسجد, آپ کے گھر بائیں طرف ہے ایک مسجد بائیں طرف ہے, آپ جماعت میں چاہے اس مسجد میں شامل ہو گئے چاہے اس مسجد میں جائے, دونوں آگے بھی جائے,
یہ
مباح ہے. مستحب یہ ہے کہ اگر آپ کیجیے تو آپ کو اس کا اجر مل رہا ہے, اور اگر نہ کریں تو آپ کا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ ہے کہ اگر یہ دائیں طرف والی جو مسجد ہے اس میں آپ کے جانے سے دو چار چھ لوگ اور ہو جائیں گے, یا جماعت کھڑی کرنے میں لوگوں کے لیے آسانی ہوگی, ہے نا, تو آپ کو یہاں پر جانا چاہے گا نا, مستحب ہے. اگر نہ جائیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے نہ آپ اس کے امام ہیں, نہ آپ اس کے مؤذن ہیں, نہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں, آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اگر آپ چلے جاتے ہیں, آپ کی جیسے جماعت بڑھ جاتی ہے, آپ کی جماعت قائم ہو جاتی ہے, تو کیا ہے آپ کے لیے؟ مستحب اور بہتر ہے. تو مستحب وہ ہے کہ اگر آپ کریں تو آپ کو اس پر اجر ملے گا, اور اگر آپ نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے. مباح یہ ہے کہ دونوں برابر ہیں.
جہاں تک رفع الیدین کا تعلق ہے, رفع الیدین مباح ہے, یہ بات تو کوئی میں نہیں سمجھتا کہ احادیث پر نظر رکھنے والا کوئی عالم کہہ سکتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گیا. یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں بھائی کبھی کبھار اس کا چھو دینا جائز ہے تاکہ لوگوں کو یہ سبحان ہو کہ یہ واجب ہے, یہ تو کہا جا سکتا ہے, کوئی عالم کہہ سکتا ہے. لیکن کوئی عالم یہ کہے کہ ہاں بھائی یہ مستحب نہیں ہے بلکہ مباح ہے, یہ بالکل بات غلط ہے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سنت کو, نماز کے اس طریقے کو بہت زیادہ صحابہ کرام نے نقل کیا ہے.
اگلا سوال ہے کہ کیا شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ حدیث کی ڈیٹیل دیں, حدیث نمبر اور نام کے ساتھ.
صحیح, دیکھیے شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے, بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے. اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں. جیسے اصل تو یہ ہے کہ مرد مردوں کو غسل دیں اور عورتیں عورتوں کو غسل دیں. البتہ میاں بیوی کے لیے یہ سہولت رکھی گئی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو اور شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا, جیسا کہ مسلم احمد نے, سنن دارمی میں, سنن ماجہ میں, علامہ البانی رحمہ اللہ کی کتاب اگر احکام الجنائز وبد وحا کے اندر لے کر کے اس کے صفحہ سرکٹ اور قاصد کو دیکھ لیا جائے تو اس کے اندر علامہ البانی نے وہ دلیلیں نقل کر دی ہیں.
56-57
علامہ البانی نے وہ دلیلیں نقل کر دی ہیں. اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار باقی پہ تشریف لے آئے, مسلمانوں میں حدیث موجود ہے, تشریف لے آئے, آپ کے سر میں درد تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ کیا ہے عائشہ, اگر تم مجھ سے پہلے مر جاتی تو میں تو اپنے ہاتھ سے تجھے غسل دیتا, کفن دیتا اور تجھے میں نماز پڑھتا اور دفن کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کیا؟ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, سنن ابو داؤد وغیرہ نے, سنن نسائی وغیرہ نے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی حضرت عائشہ نے جب لوگوں سے کچھ اس قسم کی بات سنی تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر ہم کو یہ معلوم ہوتا تو آپ کو آپ کی ازواج مطہرات ہی غسل دیتے. امام بیشک امام دارقطنی رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن دارقطنی میں نقل کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا تھا, میں نے فاطمہ کو غسل دیا تھا. اگر میرے حافظے سے غلطی نہیں ہو رہی تو امام ابن حجر رحمہ اللہ نے تلخیص العبیر میں اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے احکام الجنائز کے اندر نقل کیا ہے, کہتے ہیں اگر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی بیوی اسماء بنت حمیث نے غسل دیا تھا تو صحابہ کرام اور تابعین نے یہ تھا, یہ چیز بعد میں منتشر ہوتی چلی گئی.
سوال ہے, یعنی ہم سوال کرتے ہیں کہ اسراء اور معراج کے تعلق سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر بیٹھے ہیں جسمانی طور پر, جسمانی روحانی دونوں طور پر بیٹھے
ہیں, اور روحانی تو آپ کو کوئی بھی آدمی کہیں تو کیا تعجب کی بات کیا ہوتی, حالانکہ روح ہم یہاں رہتے ہیں, ہمارے روح انڈیا میں گھومتی رہتی ہے, اور اس میں معجزہ کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ آپ جسمانی اور روحانی دونوں طور پر بیٹھے
ہیں. اگلا سوال ہے کہ ساتھی کرتے ہیں کہ مسجد کی سطح
دیکھیے اس سلسلے میں ہمارے لوگ بعض تجاوزات سے کام لیتے ہیں. مسلمان ہمیشہ مسجدیں بناتے رہے, سر کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجدیں بنائیں, آپ کے بعد صحابہ کرام اور ائمہ مسجدیں بناتے رہے, لیکن کم سے کم میری معلومات کی حد تک اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے کہ لوگوں نے مسجد کی افتتاح کے لیے جلسے جلوس کیا. مسجد کی افتتاح, مسجد کی تعمیر نماز سے ہوتی ہے. آپ نماز پڑھ لیجئے, اس میں تیار ہو گئے, نماز پڑھنے شروع کر دیا, مسجد کی افتتاح کا افتتاح ہو گیا. اور لجنہ دائمہ سعودیہ کا خطرہ ہے کہ یہ چیز آہستہ آہستہ بدعت کی صورت اختیار کر لے گی, کیونکہ جائز نہیں ہے, کیونکہ جائز نہیں ہے. اصل مسجد کی تعمیر کیا ہے کہ اس کو جو کہ اس میں آپ کے غور کریں کہ ایک اور بھی خرابی پیدا ہوتی ہے, خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ ایک شخص مسجد بنوا رہا ہے, وہ وہاں پر موجود رہے گا اس کا. اب لوگ آئیں گے تو جو خطیب آئے گا جو آئے گا جائز نہ جائز اس کی تعریف کرنا شروع کرے گا. اگر اس کی تعریف جائز بھی ہو تو شرعی طور پر یہ بات غلط ہے کہ نہیں غلط ہے کہ کسی کے منہ پر اس کی تعریف کی جائے, ہے نا؟ لہذا یہ ایسے امور ہیں جسے پرہیز کرنا چاہیے. یہ دروازہ ہمارے اہل قریب بھائیوں کو نہیں کھولنا چاہیے.
کوئی بھی پروگرام نہ کرے گا, بعد میں کریں گے, پہلے نماز شروع کر دیں گے, اس کا بعد میں
کبھی بات جائیں گے. اس کے لیے تو یہ اپنا کر سکتے ہیں, غلط ہے جو چیزیں کوئی حاصل نہیں.
سر اگلا سوال ہے کہ یعنی رحم کے تعلق سے, یعنی 2-3 لاکھ روپے کسی گھر کو, کسی گھر کو رحم ترک لیا جاتا ہے اور بنا کرایہ بھی اس پر آدمی رہتے ہیں, اس کے تعلق سے
تو وہ قرض گھر رمن کا آتن فصول ہوگا. خرید کا ایک اصول ہے, یہ خرید ضعیف ہے لیکن فقہا نے اس کو مانا خرید کے اصول کے طور پر. تو وہ قرض گھر رمن کا آتن تو ہوا ربا, ہر قرض جس کے پیچھے فائدہ اٹھایا جائے وہ چاہے. اگر آپ کو رہنا ہے مہینے کا کتنا کرایہ اس کا بن رہا ہے, آپ اس میں سے منہا کر سکیں گے اپنے رقم سے, ورنہ خود سوچیے آپ اس میں بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر مجبور نہ تو کسی کو ہوتا ہے کہ اپنا گھر کسی کو دے؟
سر مجبوری اگر نہ بھی ہوئی سر, وہ اپنے بزنس سے پیسہ لگا دے گا, 3 لاکھ روپے لے جائے گھر اور کسی کو دے گا, بنایا ہوا گھر ہے
ہر فرض جو حتیٰ کہ علماء یہاں تک منع کرتے ہیں کہ آپ کسی سے قرض لیے, کسی کو قرض دیے گئے آپ کو پہلے ہدیہ تحفہ, اب آپ ہدیہ تحفہ دینے لگے تو اسی لینا جائے
نہیں,
تو جائے گی گھر سے مستفید ہونا.
اور ساتھیوں کو اگر کوئی سوال ہو تو اس نمبر پر ضرور رابطہ کریں, 0502-6277-622. اور مزید شیخ کے دروس اور مقالات کے لیے مشاہدہ کیجیے ہماری ویب سائٹ, اردو ویب سائٹ www.islamidawa.com. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.